پیر 2 جولائی کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ پاکستان کا ایک ایسا علاقہ جہاں عشروں سے خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ تھی، اب نہ صرف ووٹ ڈالیں گی بلکہ امیدوار بھی ہیں، ایسا کیسے ممکن ہوا؟
اگر کسی مرد کے لیے کوئی عورت ووٹ کاسٹ کرتے اور وہ جیتتے تو میرے خیال میں اگر وہ بری بات نہیں ہے تو پھر وہ عورتیں نکل کے اپنے بہن کو مطلب سپورٹ کرے تو اسے زیادہ بہتر ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی تحصیل دیر بالا میں خواتین تقریباً 4 دہائیوں کے بعد عام انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالیں گی۔ یہاں ایک خاتون امیدوار حمیدہ شاہد الیکشن بھی لڑ رہی ہیں۔ بی بی سی کی نمائندہ فرحت جاوید نے 25 جولائی کے عام انتخابات میں حصہ لینے والی غیر معمولی خواتین سے انٹرویوز کے سلسلے میں حمیدہ شاہد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ دیر میں کیا تبدیلی لانا چاہتی ہیں۔
3 چیزوں پہ میں نے خاص فوکس کرنا ہے، تعلیم، پانی اور صحت۔ یہاں پہ اب یہ سب چاہتے ہیں کہ ہماری بچی ہے نا وہ پڑھے کچھ، وہ آگے بڑھے، کیونکہ ان کے لیے یہاں پہ اگر ہاسپٹل ہے تو اس پہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ اگر یہ اسکول کا ڈھانچہ تیار کر لیتے، بلڈنگ تیار ہوتے، اس میں ٹیچرز نہیں ہوتے۔ میں نے سوچا کہ اگر ایک عورت ووٹ ڈال سکتی ہے تو ایک عورت جو ہے نا وہ الیکشن کر بھی سکتی ہے۔ اگر کسی مرد کے لیے کوئی عورت ووٹ کاسٹ کرتے اور وہ جیتتے تو میرے خیال میں اگر وہ بری بات نہیں ہے تو پھر وہ عورتیں نکل کے اپنے بہن کو مطلب سپورٹ کرے تو اس سے زیادہ بہتر۔ تو ووٹ کے لیے باہر نکلنا کوئی گناہ نہیں ہے۔
بی بی سی اردو آن ویلز کے سلسلے میں بی بی سی کا شہر شہر کا سفر آج شروع ہوا ہے۔ الیکشن کی بڑی جماعتوں کے بڑے چہرے ہم نے ووٹرز کے سامنے رکھے اور ان سے کہا کہ دل کی بات آج ان سے کہہ دیں۔ سنیں ووٹرز امیدواروں سے کیا کہتے ہیں۔
بجلی کا زرداری صاحب کے دور میں ہم 18-18 گھنٹے زمیندار بیٹھ جاتے تھے کہ کب بجلی آئے گی، ہم بھینسوں کے اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاٹیں گے، کب اپنی فصلوں کو پانی لگائیں گے، کب ہماری کوئی مشین چلے گی۔
جی خان صاحب، یہ میری طرف سے آپ کے لیے گانا۔ اجڑیا سی ساڈا بچاؤنا اے چمن، بچاؤنا اے چمن، ہاں عمران نے بچاؤنا اے وطن۔
نواز شریف سے میں بات کرتی ہوں کہ ہمارے جو ملک کے اندر یہ مسائل ہوئے، یہ ڈرون حملے جو امریکہ کروا رہا ہے، یہ کیوں کروا رہا ہے؟ کیوں آپ ہماری اپنی فوج کچھ نہیں کنٹرول کر سکتی؟ دہشت گردی اگر ہے تو ہماری فوج کس لیے ہے؟
ہماری ٹیم پاکستان بھر کے مختلف شہروں میں آئندہ 15 روز تک ووٹرز کے دل کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور سابق فاٹا میں پشتون نوجوانوں کی سرگرم مزاحمتی تحریک پشتون تحفظ تحریک نے اپنے 8 اہم رہنماؤں کو انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے کے بعد کور کمیٹی کی رکنیت سے فارغ کر دیا ہے۔ پی ٹی ایم کے ایک سرکردہ رہنما ڈاکٹر سید عالم محسود نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہمارا اسمبلیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پارلیمانی پارٹی نہیں ہیں، پی ٹی ایم میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے ورکرز بھی ہیں، ہم امیدوار نہیں بنیں گے، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ جو بھی الیکشن لڑے گا وہ پی ٹی ایم کا عہدیدار نہیں رہ سکتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم الیکشن لڑیں گے، تو اس کے حوالے سے پھر دوبارہ کور کمیٹی کی میٹنگ، یعنی پچھلے ہفتے، اس ہفتے نہیں، فیصلہ ہوا کہ جو شخص الیکشن لڑے گا وہ کور کمیٹی کا ممبر نہیں رہ سکے گا۔
کراچی سے لاپتہ ہونے والے 2 افراد کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حال ہی میں رینجرز کی جانب سے انہیں مالی معاونت کی پیشکش کی گئی ہے۔ لیاری کے علاقے پھول پتی لین کی رہائشی نسرین بی بی کا بیٹا فائز علی گزشتہ 1 سال سے لاپتہ ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ رینجرز حکام نے عید الفطر سے قبل ٹیلی فون کر کے پیپلز اسٹیڈیم میں فائز کے والد کو بلایا تھا اور کہا کہ آپ آٹو رکشا لے لیں۔ اسی علاقے کے لاپتہ 26 سالہ مسلم بلوچ کے اہل خانہ کا بھی کہنا ہے کہ انہیں 50,000 کی رقم کی آفر کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش بنگلہ دیش میں میانمار سے پناہ کے لیے آنے والے روہنگیا مسلمانوں کے کیمپس کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے قتل اور ریپ کے کئی واقعات سنے، جبکہ لاکھوں پناہ گزینوں کو مونسون کے پیش نظر محفوظ مقام پر منتقل کرنا بھی ضروری ہے۔ تفصیلات تہمینہ قریشی سے۔
انتونیو گوترش کے بنگلہ دیش کے دورے کا مقصد عالمی برادری سے روہنگیا مسلمانوں کے لیے مدد کا مطالبہ کرنا ہے۔ بنگلہ دیش کے دورے کے بعد انتونیو گوترش میانمار پہنچیں گے، جہاں وہ حکومت پر روہنگیا اقلیت کے حقوق پورے کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس وقت رکھائن ریاست روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کے لیے محفوظ نہیں ہے اور نہ ہی وہاں دیرپا امن کی کوئی گارنٹی موجود ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ اقوام متحدہ نے میانمار حکومت سے رکھائن ریاست میں رسائی کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔
میکسیکو میں بائیں بازو کے اسٹیبلشمنٹ مخالف امیدوار آندرے لوپیز اوبراڈور صدارتی انتخاب میں جیت گئے ہیں, اور جیت کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم رکھنے کی کوشش کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ تجارتی معاہدہ قائم رہے. لیکن آندرے لوپیز کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ میکسیکو کا معاشی طور پر امریکہ پر انحصار ختم کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیاب امیدوار کو مبارک دی ہے اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی امید رکھتے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہبینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی تحصیل دیر بالا میں خواتین تقریباً 4 عشروں کے بعد عام انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالیں گی. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے سیربین کا بڑا موضوع آج انتخابات سے متعلق ہے اور اس میں بھی خواتین کا ووٹ ڈالنا. لیکن اس کے ساتھ ہی اہم بات یہ بھی ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتوں کا اہم گڑھ سمجھے جانے والے اس علاقے سے یعنی دیر سے پہلی بار ایک خاتون امیدوار حمیدہ شاہد بھی الیکشن لڑیں گی. ہار جیت سے قطع نظر اس علاقے کی تاریخ میں اسے ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے کہ اس علاقے کی نمائندگی وہ عورت کر رہی ہے کہ جسے چند سال پہلے تک ووٹ تک نہیں ڈالنے دیا جاتا تھا. بی بی سی کی نامہ نگار فرج جاوید نے حمیدہ شاہد سے بات کی, پوچھا کہ وہ دیر میں کیا تبدیلی لائیں گی اور انتخابی مہم کیسی رہی. تفصیل حمیدہ شاہد کی زبانی.
میرا نام حمیدہ شاہد ہے, میرا تعلق اپر دیر سے ہے اور ابھی میں پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جن الیکشن کے لیے ٹکٹ ملا ہے اور یہاں پہ کبھی خاتون نے ووٹ نہیں ڈالا. اگر کسی مرد کے لیے کوئی عورت ووٹ کاسٹ کرتے اور وہ جیتتے تو میرے خیال میں اگر وہ بری بات نہیں ہے تو پھر وہ عورتیں نکل کے اپنے بہن کو مطلب سپورٹ کرے تو اس سے زیادہ بہتر ہے. میں نے سوچا کہ اگر ایک عورت ووٹ ڈال سکتی ہے تو ایک عورت جو ہے نا وہ الیکشن کر بھی سکتی ہے. کہ جب تک کسی کو آپ جا کے میسج نہیں پہنچائیں گے, ان کو آپ گائیڈ نہیں کریں گے, بتائیں گے نہیں کہ ووٹ آپ کس لیے ڈال لیں اور کیا ہے, تو تب تک کسی کو ووٹ کا جو ویلیو وہ کسی کو پتہ نہیں چلے. ابھی ووٹ کا لوگوں کو پتہ چلے, اسپیشلی عورتوں کو, کہ ہماری ووٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کس لیڈر کو چنیں گے, کس کو ہم ووٹ دیں گے تو وہ ہمارے آنے والے وقت کے لیے بہتر ہے. تو ووٹ کے لیے باہر نکلنا کوئی گناہ نہیں ہے, مطلب اس کے لیے سیپریٹ ان کا پولنگ بوتھ ہوں گے, وہاں پہ ان کو سیکورٹی ملے گی, وہاں پہ اس کو پردے سے اپنا ووٹ کاسٹ کرے گے. تو انشاءاللہ ان کے پردے کو عزت کا اگر خیال رکھا جائے نا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. 3 چیزوں پہ میں نے خاص فوکس کرنا ہے, تعلیم, پانی اور صحت. یہاں پہ اب یہ سب چاہتے ہیں کہ ہماری بچی ہے نا وہ پڑھے کچھ, وہ آگے بڑھے, کیونکہ ان کے لیے یہاں پہ اگر ہاسپیٹل ہے تو اس پہ ڈاکٹر نہیں ہے. اگر یہ اسکول کا ڈھانچہ تیار کر لیتے, بلڈنگ تیار ہوتے, اس میں ٹیچرز نہیں ہوتے. ہر جگہ پہ اسکول, کالجز, یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ پہ کام کرنا ہے, کیونکہ آپ نے یہ پہاڑی علاقے دیکھے, یہاں پہ ہاسپیٹل جو ہے نا یہ بہت دور ہے اور ایک ہاسپیٹل ہوتے ہیں اور وہ سسٹم ہی وہاں پہ نہیں ہوتا جو ایک پیشنٹ کے لیے ضرور ہوتے. اب اتنے ہمارے بچوں میں اویئرنیس آ گئی, غریب سے غریب بھی لوگ ہو تو وہ بھی چاہتے کہ ہمارے بچے پڑھے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل تبھی چینج ہوگا جب وہ پڑھے گئے. میرے خیال میں انتخابات کے دن ہمارے خواتین کا ٹرن آؤٹ بہت اچھا ہوگا, اس لیے کہ ان کو اب پتہ ہے, ان کو کچھ نظر آیا کہ ایک فیمیل جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ دے رہی ہے اور ہمارے حق کے لیے وہ آواز اٹھا رہی ہے, تو یہ ان کے لیے بہت خوشی اور اچھا موقع ہے. ایک موقع ان کو مل رہا ہے. میں نے وہی بتایا کہ وہ چاہ رہے کہ ہم بھی کچھ کر کے دکھائے. وہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے کہ ہمیں دستکاری کے سینٹر چاہیے, اس طرح ہمیں اسکول کالجز چاہیے. خواتین جو مجھے دیکھتے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے اور کانفیڈنس ہوتے اور وہ نعرے لگا رہے, ان کو خوشی ہو رہی کہ ہمیں بھی موقع ملا.
یہ تھیں حمیدہ شاہد جو پہلے ووٹ نہ دے سکتی تھیں لیکن اب امیدوار بھی ہیں. خواتین کے انتخابات میں حصہ لینے اور ووٹ ڈالنے کے موضوع پر اب سے ذرا دیر پہلے میں نے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے بانی رکن سرور باری سے بات کی. پہلے پوچھا کہ لگاتار 4th بار ہے کہ الیکشن پاکستان میں وقت پر ہو رہے ہیں, اس عرصے میں خواتین کی شمولیت امیدواروں کے طور پر بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟
دیکھیے جی, جو 2002 سے لے کر اب تک جب مشرف کا زمانہ تھا تو خواتین کی جو نمائندگی ہے اس کو 17% طے کیا گیا تھا کہ جو قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان میں خواتین کو 17% نشستیں دی جائیں گی، اور یہ نشستیں جو ہیں وہ پارٹیوں کے درمیان تقسیم ہوں گی ان کی ممبران اسمبلی کے تناسب سے۔ تو ہوا یہ کہ 2002 کے بعد بتدریج خواتین جو ہیں وہ 17% کے علاوہ بھی کچھ جنرل نشستوں پر انتخاب لڑی، اور جس کی وجہ سے 17% کی بجائے جو ہے ٹوٹل خواتین کی جو ریشو ہے وہ 22% تک پہنچ گئی۔ اور اس دفعہ جو نیا انتخابی ایکٹ بنایا گیا ہے اس میں 5% جو نشستیں ہیں وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو تابع کیا گیا ہے قانوناً کہ وہ اپنی جتنے امیدوار جو ہیں وہ کھڑے کریں گے انتخابات میں اس کا 5% جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ اس بنا پر اس سال تقریباً پچھلے انتخاب کی نسبت جو کہ 2013 میں ہوا تھا خواتین کے امیدواروں کی تعداد جو ہے تقریباً 2 گنا ہو چکی ہے۔
ٹھیک ہے،
اور اس میں بہت بڑی تعداد آزاد امیدوار خواتین کی ہے، اور سیاسی پارٹیوں نے بمشکل وہ 5% کا جو کوٹا ہے اس کو پورا کیا ہے، اور اگر جب حتمی امیدواروں کی فہرست آئے گی تو اس چیز کا امکان ہے کہ وہ 5% سے ذرا اوپر چلی جائیں اگر ان کے کچھ مرد امیدوار جو ہیں ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور ان کو کلیئرنس نہیں ملتی، تو بارڈر پہ جو ہیں تقریباً پی ٹی آئی کا 6% کے لگ بھگ ہے اور پی ایم ایل کا جو ہے 4% ہے، تو اگر ان کے 2-4 مرد حضرات ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یا کسی اور پارٹی کو میں چلے جاتے ہیں تو ان کی ریشیو مزید کم ہو جائے گی، لیکن مجموعی طور پر خواتین کی جو ہے وہ تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اور سب سے جو انٹرسٹنگ کنٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا دیر میں، جہاں پر خواتین کو کسی زمانے میں ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیا جاتا تھا، وہاں پر ایک خاتون جو ہے اس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے اسی حلقے سے جہاں پر ہمیشہ سے پابندی لگائی جاتی رہی ہے خواتین امیدواروں۔
ٹھیک، تو جمہوریت میں اپنی رائے دینے کا ایک بڑا ذریعہ سرور باری صاحب ووٹ ہوتا ہے، ووٹ دیا جاتا ہے، اس بارے میں جہاں تک خواتین کا تعلق ہے کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں جی، ایک تو پاکستان دنیا کے چند ان ممالک میں شامل ہوتا ہے ساؤتھ ایشیا میں جہاں پر خواتین اور مرد ووٹروں میں تقریباً 1,10,00,000 کا فرق ہے۔
ٹھیک ہے،
پہلے ہی بہت بڑی عورتوں کی جو تعداد ہے اس کو انتخابی فہرستوں پر آنے میں بہت بری طرح پاکستان ناکام ہوا ہے، اور جو فرق ہے وہ پہلے کی نسبت بڑھ گیا ہے۔ کسی زمانے میں 83 عورتیں تھیں 100 مردوں کے مقابلے میں، اب 78 عورتیں رہ گئی ہیں 100 مرد ووٹروں کے مقابلے میں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس انتخاب میں یہ ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو نوجوان خواتین ہیں ان کی جو شرح ہے ووٹر رجسٹریشن کروانے کی وہ 36% سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوا ہے، دوسرا یہ کہ اس دفعہ شاید وہ جو ہوتا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں معاہدہ کرتی تھی اور خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیتی تھی، شاید وہ اب تاریخ نہ دہرائی جائے سوائے چند ایک علاقوں کے، جیسے خانے وال ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہے وہاں پر 1946 سے لے کر آج تک ووٹ نہیں ڈالا گیا، لیکن اس علاقے کا اتنی بدنامی نہیں ہوئی جتنی دیر کی ہوئی، حالانکہ وہاں پر جو ہے بہت کوششوں کے باوجود یہ بالکل پنجاب کا ایک ضلع ہے اس میں یہ نہیں ہو رہا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 2018 کے انتخابات میں وہاں خواتین ووٹ ڈالے گی یا نہیں۔
تو یہ جو خانے وال کا بتا رہے ہیں 1946 سے آج تک ووٹ نہیں ملا، خانے وال کا کون سا علاقہ سر، یہ کون سا حلقہ ہے؟
یہ ایک چھوٹی سا ایک گاؤں ہے جو تحصیل کبیر والا ہے، خانے وال کا اس کے اندر ایک گاؤں ہے، اور وہاں پر یہ ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی، ہمارا وہ پروجیکٹ ایریا تھا، وہاں مردوں سے ملاقاتیں بھی کی، ایک خاتون نے اس گاؤں کی خاتون ہائی کورٹ میں بھی گئی، لیکن اس کے باوجود کسی اعلیٰ افسر کو ہمت نہیں ہوئی جب کہ جا کے وہ خواتین کو باہر نکالیں, لیکن یہ وہاں پر آپ دیکھیں گے 2018 میں کیا ہوتا ہے, اس مسئلے کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر اس دفعہ ووٹ ڈالے جا سکے.
اچھا, خواتین کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کی جو بھی وجوہات ہوں سرور باری صاحب, سماجی ہوں, ثقافتی ہوں, کیا پورے ملک میں موجود ہیں یا پھر بعض علاقوں تک محدود ہیں یہ حرکتیں؟
یہ جو خواتین کا دیکھیں گے, دو خواتین کے بنیادی طور پر دو معاملے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکنا, اور دوسرا ہے کہ خواتین کو مجبور کرنا کہ وہ جو مرد جس طرح ووٹ ڈال رہے ہیں اسی طرح خواتین بھی ووٹ ڈالیں. تو ایک تو معاملہ ہے ہراسانی کا کہ خواتین کو ہراسا کیا جاتا ہے, اور اس میں بنیادی طور پر جو کمیونٹی ایلڈرز ہیں, جو بزرگ ہیں اس علاقے کے, گاؤں کے, اس برادری کے, وہ اور گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ مجبور کرتے ہیں. لاہور کے ایک ضمنی انتخاب میں نے خود دیکھا کہ خواتین نے یہ کہا کہ جب ہم نے اپنے مردوں کو بتایا کہ ہم کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گی, تو انہوں نے ان کے شناختی کارڈ ضبط کر لیے, کیونکہ پاکستان میں شناختی کارڈ دکھائے بغیر آپ اپنا ووٹ استعمال نہیں کر سکتے. تو ایسی خواتین کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ ان کے مرد حضرات نے ضبط کر لیے. تو بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں خواتین کو اپنی مرضی کا ووٹ ڈلوانے میں. اور لودھرا کے ایک ضمنی انتخاب میں ایک مرد نے کہا, جس کی بیوی اس کا ووٹ,
کہ خواتین کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے قانون بنایا گیا ہے, لیکن کیا صرف قانون سازی اس مسئلے کا حل ہے؟
قانون سازی صرف پہلا قدم ہے, کیونکہ اگر قانون نہیں ہے تو پھر ہم کس چیز پہ عمل درآمد کروائیں گے. تو قانون سازی پہلا قدم ہے لیکن کافی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قانون میں بھی سکم ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے خواتین کو ووٹ نہ ڈالنے دینا یا خواتین کو اپنی مرضی سے ووٹ ڈلوانا, مرد حضرات کی جو کوئرشن ہے, جو ان کو ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے, روب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ڈالنا, تو اس کے لیے قوانین ہیں. لیکن اگر ایسے مرد حضرات یا ایسی سیاسی جماعتیں جن کی شناخت ہو جائے ان کو کیا سزا دی جائے, اس کے بارے میں قانون میں کچھ نہیں ہے. تو اس لیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ قانون کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے.
یہ تھے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے سرور باری. 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل بی بی سی اردو 3 خواتین بائکرز کے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں کے سفر پر نکلی ہے. یہ خواتین جن میں گلفشاں طارق, مہوش اخلاق اور طیبہ طارق شامل ہیں, ان لوگوں سے بات کریں گی جنہیں انتخابی مہموں میں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بی بی سی اردو کی اس خصوصی سیریز بی بی سی اردو آن ویلز میں آج یہ تینوں بائکر خواتین صوبہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ گجرات پہنچی, جہاں سے انہوں نے اپنی تاثرات یوں ریکارڈ کروائے.
یہ ضلع گجرات کا ایک چھوٹا سا گاؤں مچھیانا ہے. میں ہوں گلیافشاں طارق, میرے ساتھ مہوش اخلاق, طیبہ طارق موجود ہیں. اس سفر میں ہم تینوں پاکستان کے مختلف شہروں میں جائیں گے بی بی سی اردو کے ساتھ, اور آپ کے لیے ایک خصوصی سیریز بی بی سی اردو آن ویلز لے کے آئیں گے, جس میں ہم پاکستان کے مختلف مسائل کے بارے میں بات کریں گے. مہوش اخلاق, آپ کا تعلق کیونکہ کراچی سے ہے اور آپ پنجاب میں رائڈ کر رہی ہیں, آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے ابھی تک؟
مجھے بڑا اچھا لگا پنجاب آ کر کے. یہاں پر لوگوں کی جس طرح سے وارم ویلکم ہے, یہاں پہ لوگوں کی ہاسپٹیلیٹی, جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں دیکھ کے بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے, اور ہم کچھ عورتوں سے بھی ملے, انہوں نے ہمیں بڑے اچھے سے ویلکم کیا اور ہماری مہمان نوازی کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھیں وہ, اور ہم سے ملی, اپنے ایشوز بھی کافی سارے ایشوز ہم سے انہوں نے ڈسکس کیا کہ اس طرح کے ایشوز ہیں.
جی طیبہ, آج کل الیکشنز کا ہر طرف شور ہے اور آپ الیکشنز کے دنوں میں ہی یہاں پہ آئی ہیں, ایک مہینہ آلموسٹ رہ گئے الیکشنز آنے میں, تو کیسا رسپانس تھا یہاں گاؤں کے لوگوں سے آپ بات کر رہی تھی؟
بالکل, الیکشن قریب ہیں ہمارے, اور الیکشن کا جو جوش ہے وہ فضا میں محسوس کیا جا سکتا ہے. لوگ الیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ پرجوش ہیں, الیکشن کو لوگ اپورچونیٹی کے طور پہ لیتے ہیں, تو جب ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ ہم لوگوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو رہے ہیں, ہم لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں,
خصوصاً خواتین اپنے مسائل جو ہے وہ ہم لوگوں سے شیئر کرتی ہیں. سو لوگوں کی پولیٹیشن سے بھی بہت زیادہ توقعات ہیں کیونکہ الیکشن قریب ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیشنز آ کے ان کے مسائل جو ہے وہ سنیں.
کوئی ایسی یونیک سی کوئی کہانی آپ نے دیکھی ہو کوئی لوگوں سے, آپ کیونکہ بات بھی کر رہی ہیں, کچھ آپ ایکسپیرئنس اپنا شیئر کریں گی؟
ہاں جی ہاں بالکل, ایک بڑی یونیک سی چیز جو کہ ابھی طیبہ نے بھی ہمیں بتایا کہ یہاں پر لوگوں کا تو ایک ہے کہ وہ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ سپورٹ چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی انہوں نے گاؤں میں بہت سے ایسے کام کیے ہیں, ایک سوشل ویلفیئر کے تھرو, ایک سوشل فنڈ کے تھرو ان کی باقاعدہ ایک کمیونٹی ہے جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے یہاں گاؤں میں, اور اس کمیونٹی کے اندر ایک ان کے اندر ایک اچھی ایک اسٹرانگ چیز یہ ہے کہ وہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور گاؤں کے جو سوشل مسائل جو بھی ہیں اس کو حل کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک یونیک سی چیز ہے.
بالکل, جیسے کہ مہوش نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ اس گاؤں کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مسائل کا سلوشن نکال رہے ہیں, تو آپ کے لیے ہم ایک ایسی ہی سٹوری کا لے کے آئیں گے جس میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سلوشن نکالا, اور یہ آپ سب آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی سی کی خصوصی سیریز بی بی سی اردو آن ویلز پر.
جیسا کہ آپ نے گل افشاں طارق سے بھی سنا, کل اس سلسلے کی آئندہ کڑی میں یہ خواتین اپنی مدد آپ کرنے والوں کی بات چیت سے آپ کو آگاہ کریں گی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور سابق فائٹر میں پشتون نوجوانوں کی سرگرم مزاحمتی تحریک پشتون تحفظ تحریک یا پی ٹی ایم نے اپنے 8 اہم رہنماؤں کو انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے کے بعد کور کمیٹی کی رکنیت سے فارغ کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
پی ٹی ایم کے ایک سرکردہ رہنما ڈاکٹر سید عالم مسعود نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ پی ٹی ایم کور کمیٹی کے 8 اراکین علی وزیر, محسن داوڑ, عبداللہ ننگیال, محترمہ عصمت شاہ جہان, رادیش ٹونی, حامد شیرانی, عبد الواحد اور جمال مالیار جولائی میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, لہٰذا انہیں کور کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے. انہوں نے کہا,
اتفاق کا یہ فیصلہ ہوا کہ جو امیدوار الیکشن لڑے گا وہ کور کمیٹی کا ممبر نہیں بنے گا. یہ پھر منظور پشتین نے اسی وقت لائیو ویڈیو کیا. اس میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو کینڈیڈیٹ تھے اور انہوں نے پریفرنس دی کہ میں کور کمیٹی ہی کا ممبر بنوں, جن میں امین وزیر اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم الیکشن لڑیں گے, تو اس کے حوالے سے پھر دوبارہ کور کمیٹی کی میٹنگ یعنی پچھلے ہفتے, اس ہفتے نہیں, فیصلہ ہوا کہ جو شخص الیکشن لڑے گا وہ کور کمیٹی کا ممبر نہیں رہ سکے گا. انشاءاللہ اسی ہفتے اور آنے والے ہفتے میں پورے صوبے میں اور فاٹا میں پی ٹی ایم کی ہر ضلع میں تنظیمیں نو ہو جائے گی, صوبائی تنظیم بھی بنے گی اور جنوبی پشتونخوا یعنی بلوچستان کے پشتون علاقوں میں بھی پی ٹی ایم کی تنظیم بنے گی.
نکالے جانے والے تمام ممبران خیبر پختونخوا, فاٹا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. پی ٹی ایم کور کمیٹی کئی ممبران پر مشتمل ہے. یاد رہے کہ پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین ابتدا ہی سے اس بات کو دہراتے رہے ہیں کہ ان کی تحریک مزاحمتی ہے جس کا پارلیمانی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, اور نہ کبھی ان کے رہنماؤں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی. انہوں نے یہ وضاحت بھی کی تھی کہ پی ٹی ایم کا جو عہدیدار انتخابات میں حصہ لے گا وہ تحریک کا حصہ نہیں رہ سکے گا. ادھر پی ٹی ایم کی کور کمیٹی سے نکالے جانے والے رہنماؤں کی طرف سے انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے نے لوگوں کے ذہنوں میں کئی قسم کے شکوک و شبہات اور سوالات کو جنم دیا ہے. وزیرستان کے ایک صحافی نے کہا, تحریک کے اہم رہنماؤں نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے تحریک کی بنیادی ایجنڈے سے انحراف کر دیا ہے, لہٰذا ایسے میں لوگ اب طرح طرح کے سوالات تو اٹھائیں گے. صحافی نے کہا کہ جب ان اراکین کو معلوم ہی تھا کہ پی ٹی ایم کے ایجنڈے پر پارلیمانی سیاست نہیں ہے تو پھر وہ کیوں اس کا حصہ رہے اور اب کیوں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ خیال رہے کہ تقریباً 3 ماہ قبل کراچی میں ہونے والے پی ٹی ایم کے جلسے کے بعد ملک بھر میں ان کے کارکنوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائیوں کا آغاز کیا گیا تھا اور ان کے کئی کارکنوں کو حراست میں لیا گیا تھا. گرفتاریوں کا یہ سلسلہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جاری رہا, تاہم اس دوران حکومت اور پی ٹی ایم کے درمیان مسلسل مذاکرات بھی ہوتے رہے, اور اس دوران یہ بھی طے پایا کہ تحریک کے کارکنوں کو اس صورت میں رہائی ملے گی جب پی ٹی ایم ملک کے کسی اور علاقے میں جلسے کا انعقاد نہیں کرے گی, جس کے بعد ان کے بیشتر کارکنوں کو رہا کر دیا گیا تھا. بعد میں پی ٹی ایم نے رزمک میں ہونے والے ایک جلسے کو ملتوی کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور رفت اللہ اورگزئی کی یہی رپورٹ تحریراً ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی موجود ہے، جس کا عنوان ہے کیا پی ٹی ایم اصل مقصد سے ہٹ گئی۔ لیکن اس ویب سائٹ پر لیڈ شہ سرخی ہے کون سی؟ رینجرز کی لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو کوٹ ان کوٹ مالی مدد کی پیشکش۔ کیا ہے یہ ماجرا؟ کس نے کس کو کیا دیا؟ سچ کیا ہے؟ لکھا کیا گیا؟ اس کا حوالہ آپ چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سنی لیا نا کہ الیکشن 2018 میں سیاسی قائدین سے ووٹر کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی بات کہہ دیں۔ اس کے ہم نے آپ کو ہلکی سی جھلک بھی سنائی تھی، لیکن اس کا تفصیلی احوال بھی ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے۔ اگر دلچسپی ہو تو وہاں جانے کی زحمت ذرا گوارا کیجیے گا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کی زبانی۔
زمبابوے میں جاری سہ فریقی ٹی ٹوینٹی سیریز کے دوسرے میچ میں آج آسٹریلیا نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستانی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 116 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بلی سٹینلیک نے صرف 8 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں آسٹریلیا نے کپتان ایرون فنچ کے ناقابل شکست 68 رنز کی بدولت مطلوبہ اسکور صرف 11ویں اوور میں پورا کر لیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں آج بھی 2 پری کوارٹر فائنلز کھیلے جا رہے ہیں۔ برازیل کا مقابلہ میکسیکو سے ہے جبکہ بیلجیم کی ٹیم جاپان کے مد مقابل ہیں۔ گزشتہ رات روس نے اسپین کو اور کروشیا نے ڈنمارک کو شکست دے دی۔ دونوں میچوں کا فیصلہ مقررہ وقت پر میچ برابر رہنے کے بعد پینلٹیز پر ہوا۔ روس اور اسپین کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا تھا، جس کے بعد پینلٹیز پر روس نے 3 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی حاصل کی اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اسپین کی شکست کے بعد اس کے مشہور فٹ بالر انیسٹا نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ کروشیا اور ڈنمارک کا میچ بھی 1-1 گول سے برابر رہا، جس کے بعد کروشیا نے پینلٹیز پر 2 کے مقابلے میں 3 گول سے کامیابی حاصل کی۔ سال کے تیسرے گرینڈ سلیم ایونٹ ومبلڈن کا آج سے لندن میں آغاز ہوا ہے۔ راجر فیڈرر نے، جو 9واں ٹائٹل جیتنے کے لیے فیورٹ ہیں، پہلے راؤنڈ کے میچ میں سربیا کے ڈوزان لایوویچ کو شکست دے دی۔ مصر کے فٹ بالر محمد صلاح نے لیورپول سے 5 سال کا نیا معاہدہ کیا ہے۔ محمد صلاح گزشتہ سال روما سے لیورپول میں شامل ہوئے تھے۔ سائیکلنگ کی عالمی فیڈریشن نے برطانوی سائیکلسٹ کرس فروم کے خلاف اینٹی ڈوپنگ کیس خارج کر دیا ہے، جبکہ واڈا نے یہ موقف تسلیم کر لیا ہے کہ کرس فروم نے ڈوپنگ کے ضابطے اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔
کھیلا کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ ویسے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی لائیو کوریج آ رہی ہے اسپورٹس کی، فٹ بالوں کی، اگر آپ چاہیں تو اسکور وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ دیکھتے ہیں آج نازش ظفر خبروں کے کس اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہی ہیں۔
پاکستان میں پشتون نوجوانوں کی سرگرم مزاحمتی تحریک پی ٹی ایم نے اپنے 8 رہنماؤں کو انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے کے بعد کور کمیٹی کی رکنیت سے فارغ کر دیا ہے۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والے دو افراد کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حال ہی میں رینجرز کی جانب سے انہیں مالی معاونت کی پیشکش کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کے کیمپس کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ لاکھوں پناہ گزینوں کو مونسون کے پیش نظر محفوظ مقام پر منتقل کرنا ضروری ہے۔ میکسیکو میں بائیں بازو کے اسٹیبلشمنٹ مخالف امیدوار آندرے لوپیز اوبراڈور نے صدارتی انتخاب میں جیت کے بعد کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یورپی کمیشن نے عدالتی نظام میں متنازع تبدیلیوں کے آغاز کرنے پر پولینڈ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ نئی تبدیلیوں کے تحت ملک کے ایک تہائی جج کل تک جبری طور پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عالمی کپ فٹ بال کے مقابلے اپنے عروج پر پہنچا چاہتے ہیں۔ میں نے روس میں ان مقابلوں کے چشم دید گواہ اخبار ڈان کے صحافی امید وسیم سے بات کی۔ انہیں باور کرایا کہ جرمنی کے گروپ راؤنڈ سے باہر ہو جانے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد میسی کی ارجنٹینا کی، رونالڈو کی پرتگال کی، اور کل ایک اور بڑی ٹیم اسپین بھی باہر ہو گئی۔ پھر پوچھا کیا یہ ورلڈ کپ فل آف سرپرائزز ہے یا کچھ اور ہے؟
نہیں، سرپرائزز تو بہت ہیں اس ورلڈ کپ میں۔ مطلب اگر آپ دیکھیں تو جرمنی کا باہر ہونا، میکسیکو سے پہلا میچ ہارنا، وہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ پھر کوریا سے ان کا آخری میچ ہار جانا، جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ کوریا کی رینکنگ اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت نیچے ہے۔ جرمنی ورلڈ چیمپئنز، ایک میچ جو صرف ان کو جیتنا تھا پروگریس کرنے کے لیے، وہ ایک بہت بڑا شوق رہا ورلڈ کپ میں۔ لیکن اب جہاں تک ارجنٹینا اور پورچوگل کی بات ہے، وہ دونوں ٹیمیں جن سے ان کا مقابلہ تھا، آئی تھنک فرانس ارجنٹینا سے کافی بہتر ٹیم تھی۔ ارجنٹینا میں بھلے میسی تھے، لیکن اوور آل ان کی سائڈ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ اسی طرح پورچوگل اور یوروگوئے ایک بہت ہی مطلب دونوں ٹیمیں ایک ہی لیول کی تھیں، تو اس کو میں اپ سیٹ نہیں کہوں گا۔ لیکن کل جو ہم نے دیکھا رشیا اور اسپین کا میچ، جس میں اسپین کے پاس اتنا زیادہ بال پوزیشن تھا، اس کے باوجود وہ ہارے، وہ کافی بڑا اپ سیٹ ہے۔ آج برازیل اور میکسیکو کا میچ ہے، جس میں میکسیکو ٹیم جس نے جرمنی کو ہرایا ہے وہ کافی اچھے موڈ میں آ رہی ہے۔
کل روس کی جیت کے بعد آج روس کا ماحول کیسا لگ رہا ہے؟
رشینز تو کل جب یہ جیتے ہیں میچ، تو اس کے بعد بڑی سیلیبریشنز ہوئی۔ میں کیونکہ سمارا میں تھا برازیل کے میچ کے لیے، تو میں ماسکو کی سیلیبریشنز تو نہیں دیکھ پایا، لیکن سمارا میں رات بھر یہ جشن مناتے رہے اپنی جیت کا۔ رات تک لوگ رشیا رشیا کے نعرے پوری سڑکوں پہ گونج رہے تھے۔ کافی زبردست فیل گڈ فیکٹر ہو گیا رشیا کے آگے جانے سے۔
لیکن امید وسیم صاحب، رشا فٹ بال کے لیے تو ہے، لیکن رشا ہم اپنے مشروبات میں بھی تو کسی اور چیز کے لیے مشہور ہے، تو صرف یہ نعرے ہی لگا رہے تھے یا ماحول میں کچھ اور بھی شامل تھا؟
نہیں، ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہاں کے مشروبات اتنے مشہور ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ کافی نعرے لگائے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا سیلیبریشن کا جو ایک سٹائل ہے، اس میں اگر وڈکا نہ ہو تو پھر ان کی سیلیبریشن کمپلیٹ نہیں ہوتی۔
اچھا چلیں، اس کو یہیں پہ بس کر دیتے ہیں۔ یہاں لندن میں اسپین کے باہر جانے کے بعد کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اب انگلینڈ کا فائنل تک راستہ بظاہر آسان ہو سکتا ہے۔ کیا واقعی ایسا کہا جا سکتا ہے یا یہ خوش فہمی ہے؟
مطلب دیکھیں، ابھی یہ کہنا تھوڑا سا پری میچور ہے کہ انگلینڈ کا راستہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ میچ ہے کولمبیا سے جو ان کو جیتنا ہے۔ تو اگر وہ نہیں جیتیں گے تو پھر ہم آگے کا اتنا، ابھی ہم اتنا آگے نہیں دیکھتے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ راستہ کافی آسان ہو گیا ہے اس بار۔ جو ساری ٹیمیں ہیں، ہم انگلینڈ کے اور سویڈن کے علاوہ کوئی ایسی ٹیم دیکھ سکتے ہیں جو بہت عرصے بعد، مطلب باقی ٹیمیں تو کبھی آگے آئی نہیں سیمی فائنل تک یا فائنل تک، تو کافی انٹرسٹنگ ورلڈ کپ ہو گیا ہے یہ۔
اچھا مجھے چپکے سے بتائیں کون جیت رہا ہے؟
ارے یہ سب سے مشکل سوال ہے۔ اب تک دیکھیں جو سارے فیورٹ تھے ان میں جرمنی باہر ہو گئی ہے، ارجنٹینا ففتھ فیورٹس تھی وہ باہر ہو گئی ہیں، تو یہ کہنا ابھی بالکل بہت مشکل ہے۔ آج کافی لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میکسیکو شاید برازیل کو باہر کر دے۔
اچھا بیلجیم کے چانسز نہیں ہیں؟
بیلجیم اور برازیل کا میچ ہوگا، مطلب جو ایکسپیکٹڈ کوارٹر فائنل ہے وہ بیلجیم اور برازیل کا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس میچ میں کس طرح پرفارم کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ریزلٹس کی بات ہے، میں تو ابھی جاپان کو بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بیلجیم سے ہارے گی, کیونکہ جاپان بیلجیم کو بالکل ہرا سکتی ہے, اور یہ ورلڈ کپ اب تک جیسے ریزلٹس پہ چل رہا ہے تو کسی کو بھی رول آؤٹ کرنا جو ہے وہ بالکل غلط ہوگا.
عالمی کپ فٹ بال مقابلوں کی کوریج پر مامور یہ تھے صحافی امید وسیم. انہوں نے ذکر کیا کہ برازیل اور میکسیکو کا میچ جاری ہے, اس وقت 78 منٹ 22 سیکنڈ کا کھیل ہوا ہے, برازیل کا ایک گول ہے اور میکسیکو کا نل. کراچی سے لاپتہ دو افراد کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ رینجرز کی جانب سے انہیں مالی معاونت کی پیشکش کی گئی. بقول ان کے وہ رینجرز کے شکر گزار ہیں لیکن انہیں اپنے بیٹے سلامت واپس چاہیے, جبکہ رینجرز کا کہنا ہے کہ مخیر حضرات نے مدد فراہم کی تھی, انہوں نے صرف تقسیم میں تعاون کیا. کراچی سے ریاض سہیل.
لیاری کے علاقے پھول پتی لائن کی رہائشی نسرین بیوی نے بی بی سی کو بتایا کہ رینجرز حکام نے عید الفطر سے قبل دو مرتبہ فائز علی کے والد کو ٹیلی فون کر رینجرز کے مقامی ہیڈ کوارٹر پیپلز اسٹیڈیم میں بلایا تھا اور کہا کہ آپ آٹو رکشہ لے لو.
پیپس گراؤنڈ پہ میرا شوہر کو لے کے گیا, رینجرز والوں نے فون لگایا یہیں پہ آنا. میرا فائز علی کے باپ گیا تھا, عید کے دو دن بچ گیا تھا اور بولا یاؤ, پھر عید کا پانچویں دن بھی بلایا, بولو تو اٹھو لو آپ کا مدد ہوگا, ہم لوگ تم لوگ کا مدد کرے گا, میرا بیٹے کا مدد کرو, مجھے میرا بیٹے سے ملا دو, ہم کو کوئی چیز کا ضرورت نہیں ہے, صرف اپنا بیٹا کا ضرورت ہے. بولا میرا پاس نہیں ہے, میں نے سارا جگہ چاند مارا, فائز علی کا یہاں پر پتہ نہیں, کس طرح پتہ نہیں, آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ لوگ نے لے کے گیا تو انہیں کہاں چھپا کے رکھا.
نسرین بی بی کا بیٹا فائز علی گزشتہ ایک سال سے لاپتہ ہے, وہ گدا مزدوری کرتا تھا. نسرین بی بی بتاتی ہیں کہ 26 مارچ 2017 کی رات کو 2 بجے دروازے پر دستک ہوئی. ان کے شوہر نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو رینجر سہلکار داخل ہو گئے, ان کے چہروں پر نقاب تھا.
میرے بیٹے نے ناسی بھی دکھایا, میں نے بولا میرے بیٹے کو تم لوگ کہاں لے کے جا رہے, بولتا ہے شناس لے گئے پھر آئے گا. ہم لوگ کا لاک کیا, پھر میرا گھر کو ایسا ٹوٹ پھوٹ کیا, ہم لوگ کا گھر میں کچھ بھی نہیں نکلا, ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں. رات کو میرے لڑکے کو لے کے گیا, صبح ہم لوگ گیا پیپس گرون پہ, میرے بیٹے کا اناسی اس کے ہاتھ میں تھا, میں نے بولا میرے بیٹا کا اناسی ہے, بولتا ہے تمہارا بیٹے کے نہیں ہے, میں چھان بیج کروں گی 3 دن کے بعد. پھر 3 دن کے بعد ہو گیا 10 دن, 10 دن کے بعد بولا 90 دن, ابھی 11 مہینہ ہو گیا.
پھول پتی لائن سے 26 سالہ مسلم بلوچ بھی لاپتہ ہے. ان کی والدہ سعیدہ بلوچ نے بی بی سی کو بتایا کہ عید الفطر کے بعد 28 جون کو انہیں پیپلز اسٹیڈیم طلب کیا گیا تھا, جہاں ایک میجر سے ملاقات ہوئی.
ہمیں بسم جماتا ہی ڈی جی رینج سگو یہی سمجھو کہ میں تیرا بیٹا ہوں, میں تیرا مدد کرنا چاہتا ہوں. میں نے پھر بولا, میں نے بولا میرے کو اپنا بیٹا چاہیے, میرے کو پیسہ نہیں چاہیے, گھر نہیں چاہیے, میرے کو مسلم چاہیے, میرا خزانہ تو مسلم ہے. رینجرسوں کا مہربانی ہوگا, ہمارا بیٹا ہم کو دے دے, مدد کیا ہے, ہمارا تھوڑا پریشانی کم کیا ہے, پیسے دیے ہم کو, اس کا مہربانی ہوگا, ہمارا بیٹا بھی ہم کو ایسے طریقے سے دے گا. 50,000 دیے تھے, بولا ہر مہینے آ کے لے جاؤ.
مسلم کی پھپھی مراد بی بی مسلم کی حراست کی چشمدید گواہ ہے. بقول ان کے گزشتہ سال عید قربان پر رات 8 بجے مسلم گھر سے نکلا اور ساتھ میں وہ بھی باہر نکلی, انہیں بہن کے گھر جانا تھا.
مائکان چونک کا ایک گاڑی آیا, کس کا, رینجرز کا گاڑی آیا, اس کو اٹھایا. میں نے بولا, بیٹا ہمارا بیٹے نے کیا کیا تم نے اٹھایا, بولا اما ہم پوچھ پاچھ کر کے شکی طور پر میں نے اٹھایا.
دوسری جانب رینجرز حکام کا کہنا ہے کہ مخیر حضرات نے رینجرز کے ذریعے 1,000 کے قریب غریب خاندانوں کی مدد کی تھی, ان خاندانوں کی نشاندہی بھی ان افراد کی جانب سے کی گئی تھی, اگر ان میں لاپتہ افراد کے خاندان بھی شامل تھے تو وہ اس سے لا علم ہیں. رینجرز حکام کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کے باعث ان حضرات نے رینجرز کو یہ ذمہ داری سونپی تھی. یہ رقم فطرہ اور زکات تھی, ہر مہینے مالی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرانے میں صداقت نہیں. لاپتہ مسلم بلوچ کی گمشدگی کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, جبکہ فائز بلوچ کی والدہ نسیم بی بی کا کہنا ہے کہ وہ مالی تنگی کی وجہ سے درخواست دائر نہیں کر سکے ہیں.
گیا کورے بولتے 50,000 30,000, ہم لوگ کہاں سے لے کے آئیں گے اتنا پیسے, کمائے یہ تو کمانے والے, اس کا باپ بڈھا ہے, 4 میرا بڑا بیٹا کا بیٹا ہے, بیٹی بیٹا ہے, یہ تو بچہ کو دیتا تھا, ابھی اس کو تم نے لے کے گیا, پھر اس لوگ کا
क्या होगा, इसका लोग का हाल क्या होगा। ईद था, इन लोग को कपड़ा नहीं था, मैं कपड़े का भी नहीं सोता हूँ, वो मुझे खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा बेटा मुझे चाहिए।
वाज़ह है कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला तकरीबन 15 साल कबल शुरू हुआ था। इस अरसे में 3 हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं। चौथी हुकूमत साजी के लिए इंतखाबी अमल जारी है। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी सियासी जमात ने इस मामले पर अपने प्रोग्राम में कोई वाज़ह मौकिफ अख्तियार नहीं किया। रसूल, BBC, कराची।
मुझे पैसा नहीं, मुझे अपना बेटा चाहिए, मुझको मेरा बेटा दे दो। आपके लिए ये रिपोर्ट रियाज सुहेल ने तैयार की थी, जो इस वक्त BBCUrdu.com पर शह सुर्खी है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की कौम परस्त जमात बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ने आइंदा इंतखाबात के ज़मन में 32 निकाती मंशूर का ऐलान किया है। मंशूर के मुताबिक तालीम, सेहत और ज़राअत पार्टी की पहली 3 बड़ी तरजीहात में शामिल हैं, जबकि लापता अफराद के मसले को तरजीहात के लिहाज से 10वें नंबर पर रखा गया है। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
इंतखाबी मंशूर का ऐलान पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर मैंगल ने किया। पार्टी का इंतखाबी मंशूर मजमूई तौर पर 32 सफात पर मुश्तमिल है। इस मंशूर में सबसे ज्यादा तरजीह समाजी शोबों के मसाइल के अलावा उन मसाइल के हल को दी गई है जो कि माश से मुतल्लिक हैं। तालीमी शोबे में इकदाम का जिक्र करते हुए सरदार अख्तर मैंगल का कहना था,
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक जामा और जदीद खतूत पर इस्तवा तालीमी पॉलिसी के तहत सूबे में शरह ख्वानदगी को 5 सालों में मजीद 80% बढ़ाने के लिए तालीमी इनकलाबी प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के तालीम को दीगर सूबों के बराबर लाएगी।
पार्टी के सरबराह ने सेहत के शोबे का जिक्र करते हुए अपनी तशवीश का इजहार यूं किया,
ये कहना गलत ना होगा कि बलूचिस्तान एशिया का बीमार तरीन खत्ता है। सूबे की 70% से आबादी मुख्तलिफ नौ अकसाम की बीमारियों का शिकार है।
इंतखाबी मंशूर में सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए 12 मुख्तलिफ इकदामात तजवीज़ किए गए हैं।
सेहत के हवाले से जामे पॉलिसी बनाई जाएगी। बलूचिस्तान भर में मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करेंगे। बजट में सेहत के लिए मुख्तस कोटा 5% बढ़ा दिया जाएगा, जो कि 2018-2023 के दौरान खर्च होगा।
ज़राअत और गल्लाबानी वो दो शोबे हैं जिन पर सरकारी हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के 65% से ज्यादा आबादी के माश का इनसार है। पार्टी के मंशूर में इन शोबों को तरजीह के लिहाज से 4th नंबर पर रखा गया है।
बलूचिस्तान में टनल फार्मिंग के लिए बुनियादी इकदाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान में सूबे में पानी की कमी की पेश नज़र नए फल और सब्जियात जिनमें पिस्ता, जैतून, अंगूर, अनार, अंजीर व ज़ाफ़रान की काश्त को फरोख दिया जाएगा।
माजी में पार्लिमानी सियासत करने वाली बलोच कौम परस्त जमातें लापता अफराद के मसले को सबसे बड़ा मसला करार देती रही हैं, लेकिन BNP के नए इंतखाबी मंशूर में लापता अफराद और नकल मकानी करने वाले अफराद का मसला तरजीह के लिहाज से 10वें नंबर पर है।
लापता अफराद को मंजर आम पर लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान के नामुस्ताद हालात की वजह से आबाई इलाकों से हिजरत करने वाले बलोच IDPs के दोबारा आबाई इलाकों में आबादकारी के लिए इकदाम किए जाएंगे।
सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि टारगेट किलिंग में हलाक होने वाले अफराद के अलावा जिन लोगों की मशक शुदा लाशें फेंकी गईं या जिन सियासी कारकुनों को हलाक किया गया उनके लवाकिन के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नंगरहार में कल होने वाले खुदकुश हमले में सिख बिरादरी के 17 अफराद मारे गए। इन अफराद में आइंदा होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले वाहिद अकलियती नुमाइंदे अवतार सिंह खालसा भी शामिल थे। BBC के साथ अपनी आखिरी गुफ्तगु में अवतार सिंह खालसा ने इस अज़्म का इजहार किया था कि वो अकलियतों के हकूक के लिए काम करते रहेंगे। तहसील के साथ काबुल से नूर गुल शफक की रिपोर्ट।
जलालाबाद से फिर ताबूत उठे, पर इस बार दावत इस्लामिया या दाइश ने सिख अकलियत को निशाना बनाया। जलालाबाद में हुए इस कल के खुदकुश हमले में 19 अफराद को मारा गया, जिसमें 17 सिख बिरादरी के थे। ये अफगानिस्तान में सिख अकलियत पर हुआ पहला और सबसे खूनी हमला जाना गया है। हमले में मारे जाने वालों में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में सिख और हिंदू बिरादरी की तरफ से हिस्सा लेने वाले वाहिद उम्मीदवार अवतार सिंह खालिसा भी शामिल थे, जिसकी मियत को आज काबुल मुंतकिल कर दिया गया। کچھ ہی دن پہلے آخری بار اس نے بی بی سی پشتو کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چاہتا ہے افغانستان میں اس اقلیت کے مشکلات کو حل کرے۔
کا پارلمان کے کامیاب شولو اولین خدمت میں داغ خلق تئی اور داغ جامعت تئی۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پارلیمنٹ جانے میں کامیابی حاصل ہوئی، میری پہلی خدمت معاشرے کی لوگوں اور اس سرزمین کے لیے ہوگی، کیونکہ یہ ہماری ماں کی جیسی ہے۔ جھگڑوں میں میرے گھرانے کے 7 افراد شہید ہوئے ہیں، 14 ابھی زندہ ہے، پر اگر یہ بھی شہید ہو جائیں ہم اس ملک سے نہیں جائیں گے، اور میں فخر کروں گا اگر اس سرزمین کے لیے میرا سینہ گولیوں سے چلنی ہو جائے۔
او رو افتخار باشا کہ خاطر خاک ما کیسیت مادر مارا دارد و مرمیج در سینے ما بلاگت۔
55 سالہ اوتار سنگھ افغانستان کے سینٹ کے ممبر اور افغان آرمی کے فوجی بھی رہ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ حملہ جلال آباد شہر میں کل اس وقت ہوا جب صدر محمد اشرف غنی وہاں کے دورے پر تھے۔ سکھ اور ہندو برادری کے لوگ ان سے ملنے جا رہے تھے کہ گورنر ہاؤس سے تھوڑے فاصلے پر مخابرات چوک میں خودکش نے ان کی گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اقوام متحدہ، سفارت ہند، افغان صدر اور چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ساتھ اس حملے کی قومی اور بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں ہند اور سکھ برادری کے لگ بھگ 2 لاکھ لوگ رہا کرتے تھے، جن کی تعداد اب 200 گھرانوں تک آ پہنچی ہے اور ان کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اوتار سنگھ خالصا چاہتے تھے کہ افغانستان کے پارلیمنٹ میں ہندو اور سکھ اقلیت کی آواز بنے، جس کو گلے ہی میں دبایا گیا۔ نورگل شفق، بی بی سی، کابل۔
بھارتی ریاست مہاراشٹر میں 5 افراد کو ایک ہجوم نے ہلاک کر دیا۔ گزشتہ واقعات کی طرح اس مرتبہ بھی کہا گیا کہ ایسا واٹس ایپ پر پھیلنے والی افواہوں کے بعد ہوا۔ تفصیل جاننے کے لیے میں نے بی بی سی ہندی سروس کے جز وقتی رپورٹر پروین ٹھاکرے سے رابطہ کیا۔
تو یہ میسج ایسے گھوم رہے کہ کچھ بچوں کے جو بچے ہیں ان کی تصویر آ رہی کہ ان کا آپریشن کیا گیا ہے، اور جو ٹیم ہے، ایک پوری ٹیم ہے جو بچوں کو کڈنیپ کرتی ہے اور ان کی کڈنی نکال کے بیچ دیتی ہے اور بچوں کو مار ڈالتی ہے، اور ایسے بچے اٹھانے والے بہت سارے لوگ مہاراشٹر میں گھوم رہے۔ ایسا ایک میسج لگ بھگ 1.5 مہینے سے مہاراشٹر میں وائرل ہو رہا ہے۔ تو اس کے مین جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ اورنگ آباد میں ہے، وہاں 2 لوگوں کی جان گئی ہے، بیڑ میں 1 بندے کی جان گئی ہے، اور یہ واقعہ ہے دلیا میں 5 لوگوں کی جان گئی ہے۔ صرف 2 دن پہلے یہاں سے صرف 60 کلومیٹر پہ ایسا واقعہ ہوا تھا، وہاں ایک ایکس کارپوریٹر پارشد تھا جن کو پیٹا گیا تھا کہ بھائی یہ لوگ باہر سے آئے ہیں اور بچے اٹھانے آئے ہیں۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے فی الحال، یہاں صرف ایک واٹس ایپ کے میسج کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔
تو پروین جی، ان سب واقعات کے بعد علاقے میں ماحول کس قسم کا ہے؟
سر دیکھیے، جو رورل ایریا ہے، جو گرامین ایریا ہے، دیہات والا، وہاں تو کافی ٹینشن ہے۔ ابھی ہم نے یہاں دھلیا میں پایا کہ جو ٹرائبل اسکول ہے، جہاں ریسیڈینشیل اسکول ہوتے ہیں گورنمنٹ کی اور سے، تو وہاں جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو نکال کے گھر لے کے جا رہے ہیں، یہ ماحول ہے یہاں۔ جو اسکول ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، وہاں 50% بھی بچے آ نہیں رہے اسکولوں میں، تو تھوڑا سا ڈر ہے کہیں نہ کہیں جو ریموٹ ایریا ہے وہاں۔
اچھا، تو بچوں کو کڈنیپ ہونے سے بچانے سے متعلق یا واٹس ایپ پر ایسی افواہوں پر ہجوم کی جو ریئیکشن ہوتا ہے، اس میں ہلاکتوں کے جو واقعات ہو رہے ہیں، ان سب کو روکنے کے لیے حکومت نے کون سے قدم اٹھائے، کیا انتظام کیا ہے؟
سر، حکومت نے پورے 1 مہینے سے جو مہاراشٹر کی سرکار ہے، انہوں نے جو بھی واٹس ایپ گروپ ہے ان کے لیے ایک اسپیشل جو میسج تیار کیا ہے، ان کو میسج بھیجے جا رہے کہ بھائی یہ وائرل ہے تو اس پہ آپ یقین مت کیجیے، اگر کوئی بندہ اس غلط میسج کو فارورڈ کرتا ہے یا کسی گروپ میں چلاتا ہے تو اس کے اوپر سخت کاروائی کی جائے گی۔ اور مہاراشٹر میں اب تک 4 آفینس، مطلب 4 گناہ گورنمنٹ نے ڈال دیے ہیں گروپ ایڈمن پر کہ آپ افواہ پھیلا رہے ہو۔ لیکن اس پہ جو سائبر سیل ہے، مہاراشٹر گورنمنٹ کا سائبر سیل ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے تہ تک جانا کافی مشکل سا ہے۔ جو اس ایکسپرٹس ہے اس معاملے میں، جو ایکسپرٹس ہے، جو سائبر اسپیشلسٹ ہے، ان سے ہم نے بات کی تھی، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو انفراسٹرکچر ہے और जो व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन बोला जाता है, तो जिसको डिकोड नहीं कर सकते, तो ये काफी मुश्किल है किसी पे कंट्रोल करना कि ये मैसेज कहाँ से कहाँ जाए। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एक घंटे में लगभग 1.5 करोड़ मैसेज यहाँ से वहां जाते हैं। कैसे कंट्रोल कर पाओगे या कैसे प्रेस पावर कर पाओगे कि ये वायरल वाला मैसेज है या कौन सा मैसेज है?
रियासत महाराष्ट्र में व्हाट्सएप मैसेज के बाद हलाकतों की तफसील बता रहे थे प्रवीण ठाकरे। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेश का कहना है कि बांग्लादेश में कायम पनाहगुजीन कैंपों में मौजूद 2 लाख रोहिंग्या मुसलमान पनाहगुजीनों को मानसून के सबब वहां से कहीं और मुंतकिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अक्सर आर्जी पनाहगाहें पहाड़ियों की ढलानों पर बनी हुई हैं जिन्हें शदीद बारिशों के सबब खतरात का सामना है। तफसील के साथ इस्लामाबाद से हमारे नामनिगार अब्दुल्ला फारूकी।
अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश बांग्लादेश के कॉक्स बाजार पहुंचे हैं जहां उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों से गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया कि रोहिंग्या मुसलमानों ने उनको रेप और कत्ल की लर्जा खेज दास्तानें सुनाई हैं और वो खुद म्यांमार जाएंगे और वहां की हुकूमत पर जोर देंगे कि वो रोहिंग्या अकलियत के तनाजुर में अपनी जिम्मेदारियों को समझे। रोहिंग्या मुसलमानों की नकल मकानी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो रहा है क्योंकि मानसून के मौसम में उनके आर्जी पनाहगजीन कैंपों को सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग के खतरा लाहक हैं। खदीजा और उनका खानदान भी ऐसे ही लोगों में शामिल है।
हम जिस जगह रह रहे थे वो मुनहदम हो गई थी और वहाँ पानी भर गया था, पूरा इलाका जलथल हो गया था।
गुज़िश्ता एक साल के अरसे में म्यांमार से 7 लाख से ज्यादा पनाहगुज़ीन बांग्लादेश आए हैं और उन्होंने कडूब्लांग के वसी इलाके में जहाँ सींग समाये पनाह हासिल कर ली, लेकिन अब बारिशों के मौसम में यहाँ मौजूद पहाड़ी ढलवाने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं और वादियों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। कम अज़ कम 40,000 पनाहगुज़ीन शदीद खतरे का शिकार हैं और उन्हें फौरी हल की ज़रूरत है। अक़्वामे मुत्तहिदा का पनाहगुज़ीनों का इदारा महफूज पनाहगाहों का बंदोबस्त तो कर रहा है, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? यहया हुसैन अक़्वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगुज़ीन के फील्ड ऑफिसर हैं।
जब हम एक रैले को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम मुकम्मल करते हैं तो बड़ा सुकून महसूस करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे होते हैं। हमें लगता है हम ज़्यादा लोगों को बचा रहे हैं और कम लोगों को अब लैंडस्लाइडिंग का खतरा है।
लेकिन अक़्वामे मुत्तहिदा को 9 लाख पनाहगुज़ीनों की ज़रूरतों को पूरा करने के चैलेंजेस का सामना है जो बांग्लादेश में पनाह हासिल किए हुए हैं। खदीजा का ख़ानदान उन खुश नसीब लोगों में शामिल है जो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं।
मुझे अब ज़मीन हमवार करनी है, उसके बाद सफाई और उसके बाद चूल्हा लगाऊंगी।
खदीजा के बीमार वालिद लुकमान हकीम के लिए बांग्लादेश एक महफूज पनाहगाह है।
मैं 3 बार पनाह हासिल कर चुका हूं, पहले 1978 में, फिर 92 में और अब। हम यहां 10 साल रहे, फिर वापस गए और अब हमें फिर भाग कर बांग्लादेश आना पड़ा। हम अपने घरों में पुरसकून नींद नहीं सो सकते।
अब खदीजा के ख़ानदान को शायद सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइड्स और हमलों का ख़तरा ना हो, लेकिन ये भी उनका अपना घर नहीं बल्कि पनाहगुज़ीन कैंप है।
मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है और अब मैं यहाँ अमन सुकून से रहना चाहती हूँ।
बांग्लादेश में हर पनाहगुज़ीन ख़ानदान खदीजा की तरह खुश नसीब नहीं। पनाहगुज़ीन कैंपों में महफूज रहना अब मानसून की बारिशों के सबब एक ख्वाब नज़र आता है। यहाँ पनाहगुज़ीनों को हमलों का ख़तरा नहीं लेकिन सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा ज़रूर मौजूद है। अक़्वामे मुत्तहिदा के सरबरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सरबरा के हमरा ढाका के हुकाम से मुलाकातें करेंगे जिसमें पनाहगुज़ीनों और उनके मेज़बानों के लिए वस्त मुद्दती इमदाद पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा दुनिया भर से $950 मिलियन की इमदाद के मंसूबे को पाये तकमील तक पहुंचाया जाएगा जिसमें से अब तक सिर्फ 26% जमा हुए हैं।
इस्लामाबाद से ये थी अब्दुल्ला फारूकी की रिपोर्ट। फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबलों में उमूमन स्पॉन्सरशिप कंपनियों के करता धरता लोग इतनी दिलचस्पी नहीं लेते कि जितना जोश व खरोश आपको आवाम में दिखाई देता है, लेकिन जुमे की शब लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने के बाद स्पॉन्सरशिप कंपनियों के अफसरान की नींदें कहिए उड़ी हुई हैं। मेसी और रोनाल्डो ने न सिर्फ खुद दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं बल्कि उनके बैंक के बड़े बड़े अकाउंट में एक बड़ा हिस्सा स्पॉन्सरशिप से मिलने वाली रकूमात का है। और अगर बात फुटबॉल टीमों और खिलाड़ियों के स्पॉन्सरशिप की हो तो बात एडिडास और नाइके के दरमियान दौड़ या ब्रांड डाबी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। माजरा लिखा सलीम काजी ने और उसे सदा दी नुसरत जहां ने।
ایڈیڈاس اور نائکی کے لیے فٹ بال ورلڈ کپ محض مختلف ممالک کی ٹیموں اور بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ناموں اور نمبروں والی شرٹس اور جوتے فروخت کرنے کا ایک بڑا موقع نہیں ہوتا، بلکہ انہیں اپنی مصنوعات کے اشتہاری مہم چلانے کا اس سے بڑا موقع بھی کم ہی ملتا ہے۔ اور اگر دنیا کے مشہور ترین کھلاڑی دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو آپ کے برانڈ کے کپڑے اور جوتے پہنے دکھائی دے تو اس سے اچھا چلتا پھرتا اشتہار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ برازیل کے شہر ساؤ پولو میں مقیم مارکیٹنگ کنسلٹنٹ آمرس موگی کہتے ہیں کہ ایڈیڈاس اور نائکی کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں اس بات کو مرکزی اہمیت حاصل ہے کہ کمپنیاں ان ٹیموں اور کھلاڑیوں کو اسپانسر کریں جن کے جیتنے کے امکانات سب سے زیادہ ہوں، تاکہ کمپنی کا نام کامیاب ہونے والی ٹیموں اور کھلاڑیوں کے ساتھ منسلک رہے۔ یوں ان کمپنیوں کی مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ فروخت ملے گا اور مستقبل میں ان کی سیل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایڈیڈاس کی کتابوں میں سب سے بڑا نام لیونل میسی ہے، جبکہ نائکی کے برانڈ امبیسڈر رونالڈو ہیں۔ اس طرح جن ٹیموں کے لیے دونوں کھیلتے ہیں وہ بھی ان کمپنیوں کی پسندیدہ ٹیمیں بن گئی ہیں، یعنی ارجنٹینا اور پرتگال۔ برانڈ کی دوڑ کا مطلب ہے بڑا پیسہ۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2014 میں برازیل میں ہونے والے ورلڈ کپ کی وجہ سے ایڈیڈاس کی سیل میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ $2.5 ارب کا سامان فروخت کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ برازیل والے ورلڈ کپ کی وجہ سے نائکی کے منافع میں بھی 23% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہ ورلڈ کپ وہ پہلا موقع تھا جب نائکی نے ایڈیڈاس کو مات دے دی تھی۔ اس وقت جو ٹیمیں ورلڈ کپ کھیل رہی تھیں ان میں سے 12 نے نائکی کے نشان والی کٹس پہن رکھی تھیں، جبکہ ایڈیڈاس کے حصے میں 10 ٹیمیں آئی تھیں۔ لیکن جب حساب کتاب ہوا تو معلوم ہوا کہ ورلڈ کپ کی آفیشیل اسپانسر جرمن کمپنی یعنی ایڈیڈاس نے زیادہ پیسے بنائے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس ورلڈ کپ کے فائنل میں جو دونوں ٹیمیں پہنچی تھیں یعنی ارجنٹینا اور جرمنی، ان دونوں کی اسپانسرشپ ایڈیڈاس کے پاس تھی۔ ورلڈ کپ کے فائنل میں نائکی کو جو کامیابی ملی وہ 2002 میں ملی تھی، جب ورلڈ کپ اس کی اسپانسر کردہ ٹیم یعنی برازیل نے جیتا تھا۔ لیکن روس میں جاری ورلڈ کپ میں پانسا پلٹ چکا ہے۔ اس مرتبہ ایڈیڈاس کی کٹ پہننے والی ٹیموں کی تعداد 12 ہے، جبکہ نائکی نے جن ٹیموں کو اسپانسر کیا ہے وہ 10 ہیں۔ لیکن اگر انفرادی کھلاڑیوں کو دیکھا جائے تو نائکی کا دعویٰ ہے کہ اس کا پلہ بھاری ہے، کیونکہ اس ورلڈ کپ میں حصہ لینے والے 60% کھلاڑیوں نے جو بوٹ پہنے ہیں وہ نائکی کے ہیں۔ فٹ بال کی صنعت پر تحقیق کرنے والی ایک تھنک ٹینک CIES فٹ بال آبزرویٹری کے مطابق روس میں کھیلنے والے 200 مہنگے ترین کھلاڑیوں میں سے 132 ایسے ہیں جنہوں نے نائکی کے جوتے پہنے، جبکہ صرف 59 ایسے ہیں جو یہ ورلڈ کپ ایڈیڈاس کے بوٹ پہن کر کھیل رہے ہیں۔ ان مہنگے ترین کھلاڑیوں کی فہرست میں رونالڈو بھی شامل ہیں، جنہوں نے نائکی سے $1 ارب کا تاحیات معاہدہ کر رکھا ہے۔ کسی ایک ملک کی ٹیم کی شرٹوں پر اپنا نام چھپوانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ نائکی نے فرانس کے ساتھ جو معاہدہ کر رکھا ہے اس کے تحت 2026 تک فرانسیسی ٹیم نائکی کی شرٹیں پہنے گی، جس کے عوض فرینچ فٹ بال فیڈریشن کو $50 ملین ملیں گے۔ نائکی انگلینڈ اور برازیل کو اس سے کہیں زیادہ رقم دے رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایڈیڈاس ہر سال ٹیم کٹ پر اپنے لوگوں کے عوض جرمنی کو $58 ملین، اسپین کو $47 ملین، جبکہ ارجنٹینا کو تقریباً $11 ملین دے رہی ہے۔ اگر یہ ناک آؤٹ راؤنڈ میں جرمنی کا ورلڈ کپ سے نکل جانا ایڈیڈاس کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، لیکن جرمن ٹیم کو شرٹوں کی فروخت میں زبردست اضافہ کمپنی کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ 2002 کے ورلڈ کپ میں جرمنی کی ٹیم والی 86 لاکھ شرٹس فروخت ہوئیں، لیکن 2014 میں اس میں تقریباً 2 گنا اضافہ ہو گیا اور 1,42,00,000 شرٹیں فروخت ہوئیں۔ ان شرٹوں کی اوسط قیمت $66 فی شرٹ تھی۔ اگرچہ اس بات پر کسی کھلاڑی کا کوئی زور نہیں چلتا کہ وہ کس کمپنی کی شرٹ پہنے گا، لیکن کھلاڑی ذاتی حیثیت میں مختلف کمپنیوں کے ساتھ اسپانسرشپ ڈیلز کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک اس ورلڈ کپ کے دوسرے مرحلے میں پہنچنے والی 16 ٹیموں کا تعلق ہے تو کمپنیوں کا مقابلہ برابر ہے۔ برازیل، کروشیا، انگلینڈ، فرانس اور پرتگال کی ٹیمیں نائکی کے جوتے پہنتی ہیں، جبکہ ارجنٹینا، کولمبیا، جاپان، میکسیکو، روس، اسپین اور سویڈن ایڈیڈاس کی شرٹیں۔ سوئٹزرلینڈ اور یوروگوئے کی ٹیمیں پوما کی شرٹیں پہنتی ہیں۔ 16 میں سے صرف ڈنمارک واحد ٹیم ہے جو اپنے ملک کی ایک کمپنی حمل کی شرٹیں پہنتی ہیں۔ میسی رونالڈو تو ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے، لیکن جہاں تک انفرادی اسپانسرشپ کا تعلق ہے تو ابھی تک نائکی اور ایڈیڈاس کو اپنے اپنے اسپانسرڈ کھلاڑیوں سے خاصی امیدیں ہیں۔ نائکی کی نظر اور پیسہ برازیل کے نیمار، انگلینڈ کے ہیریکین اور فرانس کے کلین مبابے پر لگی ہوئی ہیں۔ اگرچہ جرمنی کے موزٹ اوزل اور مصر کے محمد صلاح کی چھٹی ہو جانے سے ایڈیڈاس کو نقصان پہنچا ہے، لیکن کمپنی کے پاس اب بھی فرانس کے پال پوگبا، یوروگوئے کے لوئس سوریز اور برازیل کے گیبریل موجود ہیں۔ یعنی رونالڈو اور میسی تو میدان سے نکل گئے، لیکن نائکی اور ایڈیڈاس کی دوڑ یا برانڈر بھی پورے زور و شور سے جاری ہے۔
اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے عبد الوہاب، پروڈیوسر سلیم قاضی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے سوزین لینن۔ مجھے اجازت دیجیے آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نازش ظفر سے۔
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع پنچکور میں ایک حملے میں 2 سیکیورٹی افسر ہلاک اور 1 زخمی ہوئے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ پاکستان میں پشتون نوجوانوں کی سرگرم مزاحمتی تحریک پی ٹی ایم نے اپنے 8 اہم رہنماؤں کو انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے کے بعد کور کمیٹی کی رکنیت سے فارغ کر دیا ہے۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والے 2 افراد کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حال ہی میں رینجرز کی جانب سے انہیں مالی مدد کی پیشکش کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کے کیمپس کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ لاکھوں پناہ گزینوں کو مونسون کے پیش نظر محفوظ مقام پر منتقل کرنا ضروری ہے۔ یورپی کمیشن نے عدالتی نظام میں متنازع تبدیلیوں کے آغاز کرنے پر پولینڈ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔